सन 61 हिजरी में इराक की सरजमीन में सहरा का किनारा, नहर फरात का मगरबी इलाका, जहां लाखों लोग एक मर्द के मध्य मुकाबिल खड़े हैं। मुहर्रमुल हराम के 10वें दिन एक अजीम मुजाहिदाना वाकया पेश आता है। ये खून खुदा है जो खाके करबला पर गिरा है।
सच में यजीद और बनी उमैया की इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में शनाख्त एक जाहिरी शनाख्त थी।
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कयाम किया और अपने खून के साथ अपने पैगाम को फैलाया।
जो मर्द हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के साथ गए, इनमें सिवाय अली इब्नुल हुसैन के कोई भी वापस ना आया।
जरूरी है कि इस जुर्म को सबसे बड़ा जुर्म करार दें और इसके बाद ऐसा कोई जुर्म नहीं आता।
लोग उनके मजालिम की वजह से शक और तर्दीद का शिकार हो गए।
यजीद जाहिर में पशेमान हुआ, लेकिन हकीकत में खुश था।
ये दुनिया और आखरत के दरमियान एक लड़ाई थी।
ये एक फितना और मुसीबत थी जिसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों को मुब्तला किया था।
हर वो जो इमाम हुसैन के लिए ग्रिया करता है, दिल में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर फख्र भी करता है।
सदाए आशूरा ने दुनिया के हर मजहब और हर मिल्लत को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया। इज्जत की मौत सिल्लत की जिंदगी से बेहतर है। उस मर्द खुदा के इस अजीम मुजाहिदाना इकदाम को आज 1400 साल गुजर चुके हैं। ये करबला है, हजारों आशिक जायरीन की वादा का, और एक ही नाम है जो सारे दिलों पर कुंदा है और हर जबान का जिक्र है, हुसैन इब्न अली। दस मुहर्रम का सूरज डूब गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके तमाम अस्हाब शहीद हो चुके हैं। जो कुछ खैमों में था लूट लिया गया है। अहले बैत की खवातीन को असीर बना लिया गया है। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, जिन्हें बीमारी की वजह से जिहाद की इजाज़त ना मिली थी, आप भी असीरों में शामिल हैं। गमों से अटी 11 मुहर्रम की सुबह यजीद का लश्कर फतह और लूट की मस्ती में असीरों के काफिले को कूफे की तरफ ले जा रहा है। 12 मुहर्रम सन 61 हिजरी, कूफी अपने घरों से निकल आए, अपने कामों को छोड़ दिया है और तमाशा करने आ गए हैं। यजीद का लश्कर असीरों के काफिले को कूफे में दाखिल करता है, इस हालत में कि तमाम शहदा के सर नेजों पर लगे हुए हैं। हजरत जैनब सलामुल्लाह अलैहा और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के खुतबे कूफियों के इज्तिमे में एक हंगामा बरपा कर देते हैं। लोगों की खुशी अजा में तब्दील हो जाती है और अबदी मातम इन्हें घेर लेता है।
अबा अब्दुल्ला अल हुसैन ने मुआशरे को सिर्फ मादी जुल्म से निजात दिलाने की खातिर कयाम नहीं किया, बल्कि उन्होंने मुआशरे को मानवी जुल्म से निजात दिलाने की खातिर कयाम किया, इसलिए कि तहरीफ़ दीन का अजीम खतरा पाया जाता था। कयाम अबा अब्दुल्ला हुसैन अलैहिस्सलाम के खास नताइज में से एक ये था कि जालिम और जाबिर हुक्मरान दीन इस्लाम को तब्दील ना कर सकें।
जब परवरदिगार आलम ने इस पायदार दीन, आखिरी दीन जिसके तमाम अरकान कामिल हैं, इंसान को तोहफा दिया, तो यकीनन वो इसकी हिफाजत भी करेगा। इस दीन और इसके अजीम अफकार और नजरियात को एक तारीखी सुन्नत के तौर पर महफूज करेगा, ऐसे अफराद के वसीले से जो इस फरीजे को अदा कर सकें, ऐसे अफराद के जिन्हें परवरदिगार ने मुय्यन इरफानी और तरबियती मराहिल में बुलंद दर्जात का वादा दिया है। तमाम दानिश्वरों और अहले फिक्रो नज़र के इजमा में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ही तारीख़ इस्लाम की मुमताज़ शख्सियत हैं।
ये एक अच्छा नुक्ता है। ہم دیکھیں گے کہ کربلا کا واقعہ کس قدر مؤثر تھا کہ تمام امور کی درست سمت ہو جائے اور لوگ متوجہ ہو جائیں۔ اس سلسلے میں بہت زیادہ مؤثر تھا، لوگ بہت زیادہ متوجہ ہو گئے کہ انہوں نے اصول کو چھوڑ دیا اور فروغ کو تھام لیا۔
عاشورہ کے واقعے نے زمین و آسمان کو ملا دیا ہے، اس بنا پر میں کہتا ہوں کہ عاشورہ تہذیب ساز ہے۔ اگر اس میں عاشقانہ رابطہ نہ ہوتا تو کیا دلیل تھی کہ ایسا عاشورہ کا واقعہ رونما ہوتا؟ وہاں اس طرف خداوند کے ہاں تجلی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آغاہانہ مجاہدت کے واقعات سے بالا تر چلا جاتا ہے، ایک ایسے حماسہ تک پہنچتا ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے کہ عاشورہ کی تمام مفاہیم پوشیدہ ہیں۔ جہاں عقل کے مرتبے اور ظاہری آنکھ نہیں پہنچ سکتی، وہاں یہ مفاہیم تجلی کرتے ہیں۔
چشم ظاہر نمیات انجا تجلی کرتے ہیں۔
اسیروں کا قافلہ کوفے سے آگے کب گیا اس کے بارے میں یقینی تاریخ معلوم نہیں، لیکن جو چیز واضح ہے یہ ہے کہ کچھ دنوں کے بعد قافلے کو شام کی طرف لے جایا گیا۔ عبید اللہ نے انتہائی صفاقی کے ساتھ حکم دیا کہ امام سجاد علیہ السلام کی گردن، ہاتھ، پاؤں میں زنجیریں ڈال دی جائیں۔ تکریت، النحلہ، موصل، اینوردہ، حلب، حمص، بالبک اور بہت سے شہر اور گاؤں اور کئی منزلیں طے ہوتی ہیں۔ اہل بیت پیغمبر کے لیے سب سے مشکل اور دردناک لمحات ابھی نہیں آئے۔ شام، امان از شام۔ اہل بیت کو 3 دن تک دروازہ شام پر ٹھہرایا گیا تاکہ شہر کو اچھی طرح سے سجایا جائے۔ ایک روایت کے مطابق سن 61 ہجری کے یکم سفر کا دن تھا، گویا شہر میں کسی بڑے جشن کا اہتمام ہو رہا ہے۔ غفلت میں ڈوبے لوگوں نے نئے کپڑے پہن رکھے ہیں، دف بجائے جا رہے ہیں، ڈھول بجائے جا رہے ہیں، دروازے کے سامنے کھڑے ہیں تاکہ قیدیوں کو دیکھ سکیں، وہ قیدی کے جنہیں حکومت نے باغی قرار دیا ہے۔ دروازے شام پر بہت بھیڑ ہے، بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ قیدیوں کا پیغمبر اکرم کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔
وہ قیدی دمشق کے راستے میں لوگوں کا سامنا کرتے رہے، ان کے بڑے کہتے تھے یہ قیدی وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے امام کو اپنے امام زمانہ کے خلاف قیام کیا، اسی وجہ سے امام سجاد علیہ السلام اور دوسرے قیدیوں کی نسبت لوگوں کا رویہ منفی تھا۔ یہ سادہ بات نہیں تھی کہ لوگ نہ جانتے ہوں کہ قیدی کون لوگ ہیں، ان کی کیا ذمہ داری ہے اور یزید ان کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔
میں دیکھتا ہوں کہ ایسا معاشرہ جہاں عمومی حکمراں مکے پر بھی منجنیق کے گولے برسانے سے نہیں گھبراتے، وہ معاشرہ صرف اس طرف جائے گا کہ اسلام کا ظاہر باقی رہے، ایک چھلکے میں تبدیل ہو جائے، اس کا اندر کسی بادشاہت کے جیسا ہو جائے۔ یزید نے دعوت عام کر رکھی ہے، اشراف، عمرا اور قبائل کے سرداروں کو بھی دعوت دی گئی ہے۔ اہل بیت کی ہر لمحہ جسمانی اور روحانی کیفیت سخت ہوتی جا رہی ہے۔ امام علیہ السلام اور اصحاب کی شہادت کا دکھ، نیزوں پر اٹھائے گئے سر، سپاہیوں کا بدتمیزی والا رویہ، لوگوں کی طرف سے جسارت اور بے ادبی، اہل بیت کی عورتوں کو عوام کے اندر سے لے کر جانا، اور اب یزید کا دربار۔ یزید کے اشارے کے ساتھ قیدیوں کو دربار میں داخل کیا جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک سونے کے تشت میں یزید کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ یزید جسارت کی حد کر دیتا ہے، اپنے ہاتھ کی چھڑی سے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک پر ضرب لگاتا ہے۔ ابو برزہ سلمی اصحاب پیغمبر میں سے ایک تھا، وہ بھی وہاں موجود تھا، چیخ کر کہتا ہے تیرا برا ہو، اپنے ہاتھ کی اس چھڑی کو ہٹا لو، میں نے اپنی آنکھوں سے کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ رسول خدا اس چہرے اور ان ہونٹوں کا بوسہ لیا کرتے تھے، یزید غصے میں آ جاتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ اس شخص کو محفل سے باہر نکال دیا جائے۔ پھر لوگوں کی طرف منہ کرتا ہے اور اپنی اس کامیابی کو جنگ بدر میں اپنے خاندان کی شکست کا بدلہ قرار دیتا ہے۔
حسین رسول خدا کے فرزند ہیں، وہ مکتب رسول کا حاصل ہیں، وہ اسلامی تہذیب کا ثمر ہیں اور یہی کافی ہے۔ اس بنا پر امام حسین علیہ السلام ساری خلقت کے لیے علم و معرفت کا مدرسہ اور سر چشمہ ہیں، لہذا ہرگز ایسی فکری تحریکیں نہیں ہونی چاہیے جو ہمیں امام حسین علیہ السلام کی شخصیت پر توجہ کرنے سے روکیں۔
ابا عبداللہ الحسین اپنے قیام کی ابتدا میں فرماتے ہیں، علی الاسلام السلام، یعنی اگر یزید جیسا شخص حکمران بننا چاہتا ہے تو پھر اسلام کے ساتھ خدا حافظی کر دی جائے۔ یہ صرف اس لیے نہ تھا کہ یزید اپنے زیر دستوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، وہ تو ان کے مفادات کو تہس نہس کر رہا ہے۔ وہ ذاتی طور پر دیندار نہیں، یا صرف اس لیے نہ تھا کہ وہ دین پر اعتقادی نہیں رکھتا۔ وہ کہتا تھا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یزید دین پر کسی قسم کا عقیدہ نہیں رکھتا تھا۔
خب نشون میده که یزید اعتقاد به دین نداشته با این کلام خودش۔
یہ بات ٹھیک ہے کہ امویوں نے میل و رغبت کے ساتھ اسلام قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے اسلام کے راستے میں کوئی کوشش نہیں کی۔ دوسرے جنگجو افراد کی طرح دیکھا دیکھی پیغمبر سے مل گئے اور آپ کی دعوت پر خاموش ہو گئے، جبکہ دوسرے جنگجو اس راستے میں لڑے اور مشکلات کو برداشت کیا۔ یعنی انہوں نے اپنے دل سے اور عقل سے اسلام کی دعوت کو قبول کیا تھا، جبکہ مکہ والے اور ان میں سر فہرست خاندان ابو سفیان، حتیٰ کہ اس وقت تک اسلام کے خلاف تھے۔
یزید امام سجاد علیہ السلام سے مخاطب ہوتا ہے اور قرآن مجید میں سے ایک آیت پڑھتا ہے کہ ہر مصیبت جو تم تک پہنچتی ہے خود تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہوئی ہے۔ اس کے بعد وہ بنی ہاشم کے خاندان پر اعتراض کرتا ہے اور پھر وحی کا انکار کرتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، کوئی مصیبت ہم تک اور تمہاری جان تک نہیں پہنچتی مگر یہ کہ ہم اسے بنائیں۔ کتاب میں لکھا گیا ہے اور یہ خدا کے لیے آسان ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، جو کچھ تمہارے ہاتھ سے چلا جاتا ہے اس پر غمزدہ نہ ہو، اور جو کچھ تمہارے ہاتھ میں آتا ہے خوشی نہ کرو۔ خدا کسی بھی متکبر کو اپنی ستائش کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔
اس محفل میں امام سجاد علیہ السلام نے پیغام پہنچانے کی اپنی ذمہ داری ادا کی تاکہ تاریخ اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے حقیقت بیان کریں۔
زینب جو امام حسین کی بہن تھی، واقعہ کربلا کے بعد زندہ بچ گئی تھی، اس لیے کہ صرف مردوں کے سر تن سے جدا کیے گئے تھے۔ وہ تھیں جو یزید کے سامنے کھڑی ہوئی، اس کی ملامت کی اور ایسا کام کیا کہ یزید احساس سے حقارت کرنے لگا۔ یہی واقعے کو بیان کرنے سے لوگوں کے لیے پوشیدہ حقائق روشن ہو گئے، انہوں نے اس واقعے کو فراموش ہونے سے بچایا۔
میرے خیال میں لوگ امام حسین علیہ السلام سے بہترین مانوی اور حیاتی خصوصیات سیکھ سکتے ہیں، حتیٰ غیر مذہبی اور ایسے افراد جو ان مانوی اور روحانی خصوصیات کو پسند نہیں کرتے وہ بھی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ جی ہاں، یہ ایک ایسی شخصیت ہیں جن کی گہرائی میں اترا جا سکتا ہے۔
یزید کے دربار میں بہت سے لوگ جو اصل بات سے آگاہ نہیں تھے، امام سجاد علیہ السلام کی گفتگو سے حقیقت کو جان گئے۔ یزید کی طرف تحقیر آمیز نگاہیں اٹھنے لگیں اور ملامت آمیز سوال ہونے لگے۔ بعض افراد نے خاندان پیغمبر کی توہین کو سخت ناپسند کیا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا آگے آئیں اور پروقار اور معنی خیز خطبے میں فرماتی ہیں، اے یزید، تم جو مکر و فریب کرنا چاہتے ہو کر لو، تم جو کچھ کر سکتے ہو کر لو، خدا کی قسم تم کبھی بھی ہمارا نام، ہماری یاد اور وحی کو نہ مٹا سکو گے، اس ظلم کی لعنت کو اپنے سے دور نہیں کر سکو گے۔ تمہاری حکومت کے دن بہت کم ہیں اور تمہارے گرد جمع لوگ بہت جلد منتشر ہو جائیں گے۔ ایک دن آئے گا جب منادی یہ آواز دے گا، ظلم کرنے والوں پر خدا کی لعنت ہو۔
آپ غور کریں تو دیکھیں گے کہ ٹھیک ہے، شام کے لوگ اموی ثقافت کے عادی ہو چکے تھے، لیکن جب وہ رفتہ رفتہ حج کے لیے اکٹھے ہوئے تو وہاں بعض مواقع پر ان میں سے بہت سے لوگ اس بات پر متوجہ ہوئے کہ بنی امیہ نے اسلام کے نام پر جو ظاہر سازی کر رکھی ہے وہ حقیقی اسلام نہیں ہے، اور چاہے وہ خود کو پیغمبر کے وارث بھی قرار دے رہے تھے۔
ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں امام حسین علیہ السلام کے اقدام نے ان کی جد اور ان کے بابا کے دین اسلام کو قوت و طاقت بخشی ہے۔ انہوں نے یہ مواقع فراہم کیے کہ اس رسالت کا سلسلہ چلتا رہے، تاکہ اپنے اہداف اور نتائج تک پہنچ سکے اور اللہ کا بلند و بالا نام ساری دنیا میں پھیل جائے۔ آپ کا یہ اقدام اس دنیا میں قرآنی بلند مفاہم اور معانی کی عزت کا باعث بنا، نیز عدل و انصاف کی عظمت کو سمجھنے، عدل و انصاف کی حکومت کے قیام، اس دین حنیف کی حقیقی اہداف کے محقق ہونے کی لازمی بنیاد بن گیا۔
جامع مسجد شہر شام، یوم جمعہ، لوگ اکٹھے ہوئے تاکہ یزید کی امامت میں نماز جمعہ پڑھیں۔ لوگوں نے درخواست کی کہ علی بن الحسین منبر پر جائیں اور خطاب فرمائیں۔ یزید نہ چاہتے ہوئے بھی مان جاتا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام اپنا تعارف کرواتے ہوئے فرماتے ہیں، میں ہوں مکہ و منا کا بیٹا، میں ہوں زمزم و صفا کا بیٹا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے اپنی ابا میں حجرہ اسود کو رکھ کر اٹھایا، میں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا بیٹا ہوں، نساء العالمین کی باشرف ترین خاتون ہیں۔ اس طرز پر خطاب جاری رہتا ہے، لوگوں کے گریہ کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یزید نے اس بات سے گھبرا کر کہ کہیں اس کے خلاف شورش نہ برپا ہو جائے، امام علیہ السلام کے خطاب کو روکنے کی کوشش کی اور مؤذن کو حکم دیا کہ اذان کہو۔ مسجد میں اذان کی آواز گونجنے لگی۔
دوسرے الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابا عبداللہ الحسین کا قیام اور درس کربلا صرف ظلم کے ساتھ لڑائی کرنے کا انداز ہی نہیں، بلکہ اصل میں دنیا والوں کے لیے ہر قسم کے ظلم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات پا جانے کا راستہ ہے۔ اگر ہم کربلا سے درس حاصل کر لیں تو دنیا کو نجات دلا سکتے ہیں۔
امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا اور اپنے خون کے ساتھ اپنے پیغام کو پھیلایا، اگرچہ عسکری اعتبار سے کامیاب نہیں ہوئے، لیکن آپ نے وہاں قیام میں موجود افراد کے دل اور افکار، حتیٰ وہ افراد جو اس وقت آپ کے خلاف تھے اور وہ نسلیں جو آئندہ آنے والی تھیں، ان کے دل جیت لیے۔
امام حسین علیہ السلام نے اس امید، فرصت، قدرت اور شائستگی کو ہمیں دیا۔ آپ کا خون محافظ اسلام اور طول تاریخ میں تحریک اسلام کا حامی ہے۔
ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہو گیا، یزید کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ اس نے اذان اور وقت نماز کے بہانے امام سجاد علیہ السلام کی گفتگو کو روک دیا۔ اس نے حکم دیا کہ نماز ادا کی جائے، تو اس وقت تک وہ شامی جو اسے رسول خدا کا خلیفہ تصور کر رہے تھے، یزید کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ انہوں نے اس کی اقتدا نہیں کی اور اکٹھے وہاں سے چلے گئے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی حقیقت میں امام علیہ السلام کے پاک خون نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا تھا۔ انقلاب کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی، لوگوں میں باتیں ہونے لگیں کہ یہ کیسا شخص ہے جو ہم پر حکومت کر رہا ہے، اور وہ شہید اس کے مقابلے میں
کس مقصد کے تحت ڈٹ گیا۔
جب مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو امام علیہ السلام نے اپنا امامہ سر سے اتار کر یزید کی طرف رخ کیا اور فرمایا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کا نام لیا گیا ہے میرے جد ہیں۔ تمہارے جد ہیں؟ اگر تم کہو کہ تمہارے جد ہیں تو تم جھوٹ بول رہے ہو اور کافر ہو، اور اگر میرے جد ہیں تو کیوں میرے والد کو تم لوگوں نے قتل کیا، ان کے مال کو غارت کر دیا اور ان کے اہل خانہ کو قیدی بنا لیا۔ پھر آپ نے اپنا گریبان چاک کر دیا اور فرمایا، اے یزید، تم نے یہ جرم انجام دیا ہے اور پھر کہتے ہو کہ محمد رسول خدا ہیں اور قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوتے ہو، وائے ہو تم پر، میرے بابا اور میرے جد قیامت کے دن تمہارے دشمن ہوں گے۔ یزید چلاتا ہے، مؤذن اقامت کہو، یہ کہہ کر کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ نماز پڑھانے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ امام علیہ السلام کی گفتگو بہت مؤثر واقع ہوتی ہے اور بہت سے لوگ یزید کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور مسجد سے چلے جاتے ہیں۔
دمشق شہر میں یزید نے کہا، خدا ابن زیاد پر لعنت کرے، اگر میں ہوتا تو حسین اور ان کے بیوی بچوں کے ساتھ ایسا سلوک کبھی نہ کرتا، جس طرح سے بھی ممکن ہوتا میں انہیں زندہ رکھتا۔ یزید ظاہر میں پشیمان ہوا، لیکن حقیقت میں خوش تھا۔ وہ اپنی آرزو تک پہنچا تھا، وہ اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ حالات بہت بگڑ گئے تھے، دمشق شہر کا نظام درہم برہم ہو چکا تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے واقعے سے عالم اسلام میں اس طرح ہلچل تھی کہ یزید اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا، وہ قبول نہیں کر سکتا تھا، وہ اپنی گردن پر یہ بات نہیں لے سکتا تھا۔ اس واقعے کو عبید اللہ کی گردن میں ڈال دیتا ہے اور عبید اللہ پر لعنت کرتا ہے۔ عبید اللہ اسے لعنت کرتا ہے، عمر سعد ان دونوں پر لعنت کرتا ہے۔ سارے سپاہیوں کا سر شرم سے جھک گیا۔
اس بنا پر آپ دیکھتے ہیں کہ کربلا کے واقعے کے بعد بنی امیہ کے گلے سے پانی نیچے نہیں جا رہا تھا اور مخالفانہ تحریکیں شروع ہو گئیں۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام نے طرز تفکر کو تبدیل کر دیا تھا۔ مسلمان معاشرے میں کئی ایک مخالفانہ تحریکیں اٹھنے لگی تھیں، جس کا انتہائی نتیجہ بنی امیہ کا خاتمے کی صورت میں سامنے آیا۔
ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے قیام کے اہم ترین اثرات میں سے ایک یہ ہوا کہ آئندہ دین ظالم حکمرانوں کے ہاتھوں سے تبدیل نہ ہو سکے۔ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے اپنی مظلومیت کے ساتھ ایسا کام انجام دیا کہ ظالم حکمرانوں کی کوئی عزت باقی نہ رہی کہ جس کی بنا پر وہ آئندہ شریعت بنانے کے اہل باقی رہ سکیں، جیسا کہ پہلے ادوار میں ایسا ہی چلا آ رہا تھا۔
یزید نے جب حالات کو خراب دیکھا تو اس نے کوشش کی کہ کربلا کی ظالمانہ واقعے کی ذمہ داری سے اپنے کندھے خالی کر دے۔ وہ گناہ کو عبیداللہ کی گردن میں ڈال دیتا ہے، اس کی سخت ملامت کرتا ہے۔ لوگوں کی آگاہی باعث بنی کہ قصر یزید کا محاصرہ کر لیا جاتا ہے۔ یزید کی بیویوں اور معاویہ کی بیٹیوں نے جب حسین ابن علی علیہ السلام کے خاندان کی عورتوں کو دیکھا جنہیں قیدیوں کی صورت میں دارالعمارہ لایا گیا تھا، تو انہوں نے آہ و بکا شروع کر دی۔ صدائے اعتراض یزید کے کانوں تک پہنچتی ہے۔ سیاسی اور عوامی دباؤ کے باعث یزید حکم دیتا ہے کہ قیدیوں کے ساتھ نرمی برتی جائے اور انہیں سہولت کے ساتھ مدینے روانہ کر دیا جائے۔
رسول اللہ کے خاندان اور نواسوں کے ساتھ کوئی اتنا برا سلوک کیسے کر سکتا ہے؟ اور انہیں قید کرنے کی سوچ رکھتا ہو، اگر اسلام اور رسول خدا نہ ہوتے تو نہ بنی امیہ کا خاندان اور نہ کوئی دوسرا خاندان قدر و منزلت پیدا نہیں کر سکتا تھا۔
امام حسین علیہ السلام کے خون نے اسلام کو بچا لیا اور مسلمان کو یہ امید دلائی کہ وہ کامیاب ہیں، اور اللہ تعالیٰ اتنی قدرت رکھتا ہے کہ اپنے دین کو محفوظ کر سکے اور اسے اپنے بندوں تک یا جس کسی تک چاہے پہنچا سکتا ہے۔
جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے قیدیوں کا قافلہ واپس آ گیا۔ مدینے کے لوگوں کو اطلاع دی گئی کہ قافلہ واپس آ گیا ہے، وہ خوش ہو گئے کہ حسین واپس آ گئے ہیں، اس لیے کہ مدینے والوں کو خبر نہیں تھی کہ امام حسین شہید کر دیے گئے ہیں۔
اہل بیت علیہ السلام کا قافلہ مدینے کی طرف چلتا ہے، امام سجاد علیہ السلام بشر ابن حزلم کو آگے آگے مدینے کی طرف روانہ کرتے ہیں تاکہ شہادت ابا عبداللہ الحسین اور قافلے کی واپسی کی خبر لوگوں تک پہنچا دیں۔ بشر اپنے باپ کی مانند شاعر تھا، وہ مسجد نبوی میں جاتا ہے اور لوگوں کے سامنے دو بیت شعر پڑھتا ہے، اے یثرب والو، اب تم لوگوں کے لیے شہر میں رہنے کے لیے کچھ نہیں بچا، حسین ابن علی قتل ہو گئے ہیں اور میرے آنسو جاری ہیں، آپ کے جسد کو کربلا میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا اور آپ علیہ السلام کے سر اقدس کو نیزے پر بلند کیا گیا۔ جنگل میں آگ کی طرح یہ خبر شہر میں پھیل گئی۔ مدینے کی عورتیں اور مرد نوحہ کنا اور سر پر ماتم کرتے ہوئے قافلہ اہل بیت کے استقبال کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔
ممبر رسول خدا پر گئے اور کہا، قتل الحسین، حسین شہید کر دیے گئے۔ زج الناس، لوگ گریا کرنے لگے، پوچھا کہاں ہیں؟ کہا قافلہ آ گیا ہے، دروازہ شہر کے باہر ہیں، خرجت المدینہ۔ سارا شہر امڑ آیا، دیکھا تو قافلہ مردوں سے خالی تھا، جو مرد حسین ابن علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے ان میں سوائے علی ابن حسین کے کوئی واپس نہ آیا، مسلم شہید ہو گئے، ہونو جعفر سب کے سب۔ جب قافلہ واپس آیا تو مدینے میں ایک سوال ابھرنا شروع ہوا، لماذا قتلوا من قتلهم، بائی دلیل، کیوں شہید کر دیے گئے، کون شہید ہوا، کس جرم میں شہید کر دیے گئے۔
اہل بیت کے اسیروں کا قافلہ جب مدینہ پہنچا تو مدینے کے لوگوں نے گریا وزاری احبکا کے ساتھ استقبال کیا، ہمدردی کا اظہار کر رہے تھے، لیکن یہ کہ معاملات میں شامل ہو، معرفت حاصل کریں، اہل بیت کی محبت ان کے دلوں میں جاگزین ہو جائے، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔
جو کچھ ہوا اس سے معلوم ہو رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے اقدام نے امت اسلام کو، چاہے امت اسلام کے ایک مختصر حصے کو بیدار کر دیا، نیز حق کو باطل سے الگ کر دیا۔
کربلا صرف یہ نہیں ہے کہ جب آپ بے وطن ہو جائیں اور کہیں ایک جگہ آپ کا محاصرہ کر لیا جائے تو حسین سے سبق حاصل کرتے ہوئے حسین کی مانند شہادت کو گلے لگا لیں، بلکہ کربلا عظیم اسلامی تہذیب کی بنیادیں رکھنے کا سبق ہے۔
لوگ امام سجاد علیہ السلام کے خیمے کے باہر اکٹھے ہو جاتے ہیں، امام علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے ریش مبارک کو تر کر رہے تھے اور آپ نے اہل بیت سے متعلق احادیث نبوی بیان کرنا شروع کی، پھر شہداء کربلا کی عزاداری کرتے ہیں اور اس کا اعلان فرماتے ہیں، فرمایا، اے لوگوں، ہمارا انکار کیا گیا، در بدر دھتکارے گئے، شہر با شہر پھرایا گیا، گویا ہم غیر مسلمان قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گروہ کو ہمارے بارے میں تاکید کی کہ ہم سے مودت رکھیں، لیکن اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گروہ کو ہمارے ساتھ برا کرنے کا کہتے تو یہ گروہ اس سے زیادہ ہمارے ساتھ برا نہیں کر سکتے تھے۔
اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ،
اس اجاڑ دینے والی مصیبت، طاقت فرسا، جان لیوا، دل خراش، دردناک، رنج و علم سے پر مصیبت کے لیے خدا کی پناہ چاہتے ہیں اور اس کی راہ میں ہم مصیبت کو اپنی جان پر لے لیں گے، ہم یقین رکھتے ہیں کہ خداوند قادر مطلق اور انتقام لینے والا ہے۔
عاشورہ کی داستان کے کچھ مقدمات ہیں اور بعض مؤخرات ہیں، اس کا آغاز ہے، اس کا اختتام عصر عاشورہ نہیں ہے بلکہ آگے جاری رہتا ہے، یعنی یہ داستان وہیں جہاں سے شروع ہوئی، حجاز سے، مدینۃ النبوی سے شروع ہوئی، امام حسین علیہ السلام نے وہاں سے شروع کی، مکہ آئے اور وہاں سے عراق آئے، امام سجاد علیہ السلام نے بھی یہی کام کیا، لیکن کچھ وسعت کے ساتھ شام، کوفہ، حکومت امویوں کے مرکز تک گئے۔ اس کے بعد حجاز اور مدینہ کی طرف ایک سنجیدہ واپسی ہے۔
جدی دوران بسوئے حجاز و مدینہ۔
آپ جانتے ہیں کہ کافروں کی دنیا میں یہ بات ہے کہ ان کا ایک نقطہ پوشیدہ ہے، وہ پوشیدہ نقطہ خدا ہے۔ کافر اگر دنیا کی ہر چیز کو جان لے لیکن خدا کو نہیں جان سکتا، وہ خدا کے خاص بندوں کی بھی پہچان نہیں کر سکتا۔ حقیقت میں یزید کی پہچان، بنی امیہ کی پہچان، امام حسین کے بارے میں ایک ظاہری پہچان تھی۔ وہ حسین ابن علی میں تجلی حق کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔
یہ ایسے تاریخی حقائق ہیں، حتیٰ کہ میں یہ دعویٰ کرنے میں حق بجانب ہوں کہ اس کے بعد اسے ابھی نہیں کھلے۔ رہبر کی اطاعت کا پہلو دیکھیں کہ امام علیہ السلام حتیٰ یہاں تک کہ واضح کرتے ہیں کہ کس طرح گریہ کریں، عزاداری کریں، کیوں کر اپنی عزت کو محفوظ کریں۔ ان تمام پہلوؤں میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے نہ صرف حرف بہ حرف عمل کیا بلکہ نگرانی بھی کرتی رہی کہ ان کو عملی بنایا جائے، اور حقیقت میں یہ بات انتہائی مشکل ہے۔
امام سجاد علیہ السلام نے مدینے کے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، کون سا دل ایسا ہے کہ جو ان کی شہادت پر نہ تڑپے؟ ایسا کون سا جگر ہے کہ ان کے لیے آگ میں نہ جلے؟ ایسا کون سا کان ہے جو اس ناقابل بیان اور ناقابل ازالہ واقعے کی داستان سنے اور وہ پھٹ نہ جائے؟ یوم عاشورہ کے واقعے نے یزید ابن معاویہ کے منصوبے کی حقیقت اور اس کے سیاسی، دینی و اخلاقی فساد کو برملا کر مدینے میں امام حسین علیہ السلام کے لیے عزاداری کا اعلان اس واقعے اور پیغام عاشورہ کو زندہ رکھنے کا آغاز تھا۔
دوسری طرف امام حسین علیہ السلام کے بعد جو آئمہ آئے، انہوں نے کھلے عام لوگوں سے کہا، واضح طور پر اعلان کیا کہ ہمارے امر کو برپا کریں اور زندہ رکھیں۔ یعنی آئمہ اطہار اور خود امام حسین علیہ السلام کے پیروکار بھی اس واقعے کو زندہ رکھنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔
اگر اس مجاہدانہ واقعے کی عظمت اور خوبصورتی آشکار نہ ہوتی، اگر کربلا میں مجاہدانہ واقعہ تخلیق کرنے والوں کے دل میں اس قدر خوشی اور جذبہ نہ ہوتا، تو امام حسین کے عزادار اتنے زیادہ نہ ہوتے۔ تمام وہ لوگ جو امام حسین علیہ السلام کے لیے گریہ کرتے ہیں، دل میں امام حسین پر فخر بھی کرتے ہیں، دل میں ذکر امام حسین علیہ السلام سے لذت حاصل کرتے ہیں۔ ابا عبداللہ الحسین کے لیے آنسو بہانے کے بعد جب وہ مجلس سے اٹھ کر جاتے ہیں تو ہرگز یہ احساس نہیں کرتے کہ کسی میت یا جنازے میں شرکت کر کر آ رہے ہیں، بلکہ امام حسین کی مجلس سے اٹھنے کے بعد وہ ایک مستی اور سرور کا احساس کرتے ہیں۔ روایت میں بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ارشاد ہے کہ جو کوئی بھی ابا عبداللہ الحسین کی زیارت کے لیے کربلا آئے گا تو وہ اپنے گھر والوں کی طرف سرور کی حالت میں واپس جائے گا۔ یہ سرور اسی مجاہدانہ واقعے کا حصہ
آج ہے۔ حسینی شعار میں سے اور اس تفکر کے اندر سے جہان اسلام کی وحدت کی پکار آ رہی ہے۔ آؤ اس مسئلے میں اتفاق کر لیں کہ قتل حسین تاریخ کا سب سے بڑا جرم تھا۔ ہمیں اس جرم کو سب سے بڑا تصور کرنا چاہیے، اور اس قسم کا کوئی جرم نہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ نہ شیعہ اس کی مخالفت کرے گا اور نہ سنی۔ یہاں ایک اصل اور بہت اہم سوال ہے، یہ کہ کیا ہم یا آپ کوئی بھی حسین علیہ السلام کو قتل کرنے اور وہ بھی اس طرز پر قتل کرنے کے لیے راضی ہو سکتا تھا؟
وہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی ہمراہی کی تھی، اس قیام کے لا تعداد حوصلہ نتائج پر گواہ تھے، اور جنہوں نے اس قیام میں شرکت نہیں کی تھی انہیں بہت زیادہ احساس زیان تھا اور وہ بہت افسوس میں تھے۔ بعض نے کوشش کی کہ ایک نیا قیام شروع کریں، بعض ایسے تھے کہ جو اس قیام میں شرکت نہ کرنے کی وجہ سے گناہ کا احساس رکھتے تھے، جبکہ وہ دیکھ رہے تھے مسلمان معاشرہ کس طرح اسلامی اصولوں کے مخالف جا رہا ہے۔ اس بنا پر مختلف گروہوں کے مختلف قسم کے احساسات پائے جاتے ہیں۔ یہی چیز باعث نبی کہ اس واقعے کی یاد بہت زیادہ پھیل گئی ہے۔
بالآخر موت کو زندگی پر ترجیح دی اور ہر چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ زندہ ہو گئے۔ 15 صدیاں ہو گئی ہیں کہ حسین شہید ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے مقصد کو بلایا نہیں جا سکا۔ اسی طرح لوگ انہیں ظلم کے خلاف ڈٹ جانے اور حق کی باطل پر کامیابی کی مثال سمجھتے ہیں۔
سن 61 ہجری کی 10 محرم کا واقعہ اسی دن ختم ہو گیا تھا، لیکن قیام امام حسین علیہ السلام کے اثرات تاریخ میں وسیع سے وسیع تر ہوتے چلے گئے اور تحریک عاشورہ امت اسلام کے لیے ایک دائمی زندگی اور تحریک کا پیغام بن گئی۔ انسانی تاریخ آج بھی شہیدوں کے سردار حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے بہائے گئے ناحق خون کے اثرات سے استفادہ کر رہی ہے، اس لیے کہ اس خون کے وارثین نے حسن تدبیر اور بہترین انداز سے اس واقعے کو زندہ رکھا ہے۔ تکالیف برداشت کی، مصیبتوں کو تحمل کیا، اور اب جو چیز حقیقت ہے یہ ہے کہ کل یوم عاشورہ کل ارض کربلا۔ وقت گزر رہا ہے، لیکن انسانی زندگی میں ہونے والے واقعات کائنات کی بند حقیقتیں ہیں۔